سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عالم باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. ہاں میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک حاضری جسم کی ہے حرمین شریفین میں. مکہ مکرمہ پہنچ گئے, حرم شریف پہنچ گئے, طواف کر رہے ہیں, سعی کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں, اور ایک حاضری روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہنچ گئے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا, استغفار کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. ایک حاضری دل کی حاضری ہوتی ہے. حضرت والا رحمہ اللہ کا شعر بھی اس پر ہے کہ اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں, اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں, مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم. یہ دل کی حاضری ضروری ہے. ہم عجم میں رہیں یا عرب میں رہیں, حرم شریف میں ہوں, حرم مکہ شریف, حرم نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں بھی کہیں ہم ہوں, دل کی حضوری ضروری ہے. دل حاضر نہیں محض جسم ہے, دل غفلت میں ہے تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. یہ محض وہاں کی حاضری کے وقت کا شعر نہیں ہے, بلکہ اس کی جو مراد ہے وہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی حضوری ہر وقت حاصل ہو. عجم کا بیابان یعنی گناہوں سے ہم مفرور ہوں, گناہوں کو چھوڑیں, اور گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا کہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی عبادت, خدا کی یاد اور سنتوں کا اہتمام اور ذکر اللہ, یہ ہے گلستان طیبہ اصلی جس سے مسرت ہوگی انشاءاللہ. عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور والا ہی کا. فرماتے ہیں کہ راہ سنت پہ جو چلے اختر, راہ سنت پہ جو چلے اختر, ہے عجم اس کا پھر مدینے میں, ہے عجم اس کا پھر مدینے میں. عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مسرور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مسرور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مسرور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مسرور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا. گناہوں سے اپنے رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے رنجور ہوں گا بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں چھپ جانا اس میں جیسے چادر میں چھپ جاتے ہیں, چھپ جانا اس میں. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں مدینے کے انوار شام و سحر سے, مدینے کے انوار شام و سحر سے سرا دل و جان سے مسرور ہوں گا, سرا دل و جان سے مسرور ہوں گا. مدینے کے انوار میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. ہر ایک امر میرا سنت پہ چل کر, ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر, خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا, خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. ہمارے حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں وصول اللہ جلد نصیب ہوتا ہے, اس کی وجہ سنت کا اہتمام ہے کہ ہمارے راستے میں سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, سنتوں کو اہمیت دی جاتی ہے, سنت ہی پر چل کر اللہ تعالیٰ کا وصول نصیب ہو سکتا ہے, خلاف سنت چل کر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. منصور بنے کامیاب ہونا, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا شعر ہے کہ سنت ہی وہ راستہ ہے, اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تصوف کا راستہ تمام تر سنت ہی سنت ہے, اس کی ابتدا بھی سنت ہے, انتہا بھی سنت ہے. سنت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ممکن ہی نہیں ہے. ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا اے دوں, این خیالست و محالست و جنو, یا اللہ کو بھی چاہتے ہیں اور دنیا داری میں بھی لگے ہیں, طریقے خلاف سنت ہیں, سنت کا اہتمام نہیں, اس کی قیمت نہیں ہے, وہ یاد ہی نہیں, سنت کی طریقے یاد نہیں, معلوم نہیں, عمل نہیں, تو کبھی بھی جو ہے خلاف سنت چڑھ کے اللہ کو نہیں پایا جا سکتا. سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں کی کتاب کا مطالعہ کریں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور آگے بڑھیں. علیکم بسنتی ایک کتاب ہے، وہ پڑھیں اور آگے بڑھیں تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کتاب پڑھیں، وہ مطالعہ کریں. اتنا مطالعہ کریں کہ ہر موقع کی سنت خود ہی یاد آ جائیں انشاءاللہ. تو اس طرح سے سنت کا اہتمام اللہ تک پہنچا دیتا ہے، کامیاب کرتا ہے، کامران کرتا ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا کہ جو ہے کوئی آدمی بے ارادہ سنت پہ عمل کرے، اس کی نیت نہیں ہے، اس کو معلوم بھی نہیں کہ یہ سنت ہے، مگر وہ کام اس طریقے سے کر رہا ہے، تو کیا اس کو سنت کا ثواب ملے گا؟ حکیم الامت نے فرمایا کہ ثواب تو ملے نہ ملے، لیکن اس کی برکت ضرور ملے گی، کیونکہ سنت کے طریقے میں ہے ہی برکت، برکت والا راستہ ہے وہ. حتیٰ کہ اگر کافر بھی وہ اس کی سنت کے مطابق کام کرے گا، اس کا بھی دنیاوی نفع اس کو پہنچے گا. یہی وجہ ہے کہ آج کل اسلامی اصولوں کو، معاشرت کے اسلامی اصولوں کو کافروں نے اپنایا ہوا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں جو ہے وہ دنیاوی طور پر وہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکانہ ان کا جہنم ہی ہے، اور دنیا بھی ان کی دل جو ہے ان کا جہنم بنا ہوا ہے. دل کوئی چین سے نہیں ہوتا، ورنہ وہ کبھی خودکشی نہ کرتے. اتنی ترقی ہے، اتنی مال و دولت نظر آتی ہے، چہل پہل نظر آتی ہے، تو وہ کبھی خودکشی کیوں کرنے جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ دل معذب ہے، دل کو پریشانی آتی ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں دو چیزیں نقد ملتی ہیں، نقد، ایک نیکی کا ثمر یعنی نیکی کرنے سے سکون آتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. دل ہے اصل جس میں سکون اور بے چینی کا منبع ہے، کہ اگر نیک کام کرے گا تو سکون ہے، مال و دولت ہوتا رہے، لیکن اگر گناہوں میں پڑا ہے تو لازماً عذاب میں رہے گا. تو نیکی کا فوری اثر قلب پر آتا ہے، سکون ملتا ہے، نور محسوس ہوتا ہے اور طمانین محسوس ہوتی ہے اور خوب خوشی محسوس ہوتی ہے، روح کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. اور گناہ کرتے ہی اس کا ثمر کیا ہے؟ فوراً ہی اس کا اثر آتا ہے، گناہ کا بھی اثر نقد مل جاتا ہے، کہ دل پر ایک ظلمت چھا جاتی ہے، دل کو ایک بے چینی اور عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں نقد ملتی ہیں دنیا کے اندر. تو سنتوں پر چل کر ہم آرام سے رہ سکتے ہیں، اطمینان سے رہ سکتے ہیں، برکت کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے سائے میں جی سکتے ہیں. تو سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبب لے کے پابند دستور ہوں گا، سبب لے کے پابند دستور ہوں گا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. مدینے جب قلب و جان چھوڑ آیا، مدینے جب قلب و جان چھوڑ آیا، میں مہجور رو کر مہجور روں گا. مہجور مانے فراق، جدائی، کہ گرچہ میں مدینے سے دور ہوں لیکن میرے دل اور جان وہیں بسے ہوئے ہیں. اور اس کی علامت کیا ہے؟ وہی گناہوں سے بچنا، تقویٰ کامل کا اہتمام کرنا اور سنتوں کا اہتمام کرنا ہر عمل میں، چاہے وہ معاشرت کی سنت ہو، اور خصوصاً معاشرت کی سنتوں کے بارے میں مسلمانوں میں بے حد کمی ہے. یہ معاشرت کی سنتیں جانتے ہی نہیں، جب جانتے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ کیا طریقہ ہے اٹھنے بیٹھنے کا؟ کیا طریقہ ہے گفتگو کا؟ بڑوں سے گفتگو کا کیا طریقہ ہے؟ صاحب حیثیت لوگوں سے گفتگو کا کیا طریقہ ہے؟ اہل علم سے گفتگو کا کیا طریقہ ہے؟ کس طرح اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور سونا جاگنا، اور دوسروں کی راحت کا خیال رکھنا، اور دوسروں کو اذیت سے بچانا، دوسروں کو تکلیف نہ دینا، ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو. جس سے کسی کو تکلیف ہو. حتیٰ کہ آتا ہے حدیث میں, سنتوں کی کتاب میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات میں کہیں تشریف لے جانا ہوتا تو آپ آہستہ سے اٹھتے کہ گھر والوں کی نیند خراب نہ, آہستہ سے اٹھتے, آہستہ سے جوتے پہنتے, یہ نہیں کہ کھٹر پٹر ہو ہا کرتے نکل رہا ہے آدمی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آہستہ سے کباڑ کھولتے, اس کی بھی آواز ہوتی کہ آہستہ سے کباڑ بند کرتے پھر تشریف لے کے جاتے. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک گھر میں تشریف لانے کا تھا, آہستہ سے کباڑ کھولتے, آہستہ سے اندر تشریف لاتے اگر رات کے وقت کسی کے آرام میں خلل ہونے کا خطرہ ہوتا. تو ہمارا تو حال کچھ اور ہی ہے, چیزوں کو بے جگہ رکھ دینا, دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے, راستے میں گاڑی کھڑی کر دینا, دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر دینا ہے, کچرا کنڈی بنا رہا ہے گھر کے باہر, کچرا ڈال دیا, آتے جاتے لوگ گھر کے باہر کچرا ڈال دیتے ہیں, سڑکوں پہ کچرا ڈال دیتے ہیں, دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں, اور اسی طرح سے اپنے گھر کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے. یہ سب سنت کے خلاف زندگی ہے. خوب صفائی رکھے تاکہ ہماری ذات سے معاملات کی بھی صفائی رکھے, اور جب کسی سے وعدہ کرے اچھی طرح سوچ سمجھ کے وعدہ کرے کہ کسی کو ہمارے ایفا یعنی بے وفائی نہ ہو جائے, بدعہدی نہ ہو جائے, اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور بدعہدی کرنا ویسے ہی بڑا گناہ ہے. تو ان سب باتوں کا, معاشرت کی سنتوں کا, جب کسی سے کوئی وعدہ کرے سوچ سمجھ کے وعدہ کرے کہ ہم اس کو نبھا سکتے ہیں یا نہیں نبھا سکتے, اگر نہیں نبھا سکتے تو وعدہ نہ کرے, سوچ سمجھ کے وعدہ کرے, اور جب وعدہ کر لے پھر اس کو نبھانے کی پوری کوشش کرے, اور اگر نہ نبھ سکے تو اسی وقت آج کل تو ٹیلی فون موبائل وغیرہ ہیں تو فوراً اس کو اطلاع کر دیں کہ بھائی ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا وہ آج پورا نہ ہو سکے گا, ہم نہ آ سکیں گے, یا فلاں کام آپ کا نہیں ہو سکے گا, اس کو اطلاع کر دے, کم از کم اتنا تو کرے. غرض یہ کہ معاشرت کی سنتوں میں ہمارے ہاں بڑی جو ہے وہ کمی ہے. تو مدینے میں قلب و جان کی علامت یہی ہے کہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابع داری, اور جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, ہر وقت جو ہے یہ دھیان اور فکر اور دھن لگا رہے, تبھی اس کو کہیں گے کہ مدینے میں ہمارے قلب و جان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے قلب و جان مدینے میں کر دے, مکہ و مدینہ میں کر دے, یعنی اللہ تعالیٰ کی حضوری ہر وقت ہمیں حاصل ہو, ہر وقت ہمیں یہ دھیان رہے کہ ہماری کسی قول سے, کسی فعل سے, کسی ارادے سے اللہ ناراض نہ ہو جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی عمل میں نہ چھوٹنے پائے. مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا, مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. آخری شعر, قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اکثر, ہر ایک راہِ سنت سے پر رو رو روں گا, قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اکثر, قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اکثر, ہر ایک راہِ سنت سے پر رو رو روں گا. عجب کے بیان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر انسان پر فرض ہے, اور جو بغیر اللہ کی محبت اور معرفت لیے دنیا سے گیا وہ بڑے نقصان میں ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے ہمیشہ یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ مجھ کو, میرے گھر والوں کو, میرے سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, ہر ہر مسلمان کو جد فرما لے, کھینچ لے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں, اپنا بنا لیتے ہیں, کھینچ لیتے ہیں. کہ اما تن ہستی یہ خوابیدہ میری جاگ اٹھی, ہر بنے منہ سے مجھے اس نے پکارا مجھ کو. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو وہ خود اپنے قابو میں نہیں رہتا, پھر وہ اللہ کا بن کے ہی رہتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو تخلف محال ہے. اللہ جس بات کا ارادہ کر لیں اس بات کے خلاف ہونا محال ہے جس بات کا اللہ ارادہ کر لیں. اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کن, پس وہ ہو جاتا ہے, فیکون وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لیں, اپنے اور ہمیں جذب فرما لیں, اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما لیں. ہمارے حضرت والا کی یہ دعا عجیب اور عظیم الشان ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم تو نالائق ہیں, گناہوں میں لتے پڑے ہیں اور صبح شام گناہوں کے انبار لگے ہیں, ہم کس منہ سے ولایت مانگ سکتے ہیں؟ تو یہ شیطان ہم کو مایوس کرتا ہے کہ تم تو گناہگار ہو, بھلا تم کہاں اور کہاں ولایت صدیقیت, کہاں تم بن سکتے ہو؟ لیکن بھائی کیوں نہیں بن سکتے؟ اللہ کے ارادے کو تخلف محال ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانے کا ارادہ فرما لے بس وہ ان کا ہو کے ہی رہتا ہے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں. جب وہ اپنا بنانے کا ارادہ کر لیتے ہیں کسی کو تو شراب خانے سے بھی کھینچ لیتے ہیں, بدکاری کے اڈوں سے بھی کھینچ لیتے ہیں, ڈکیتی کے قابلوں سے بھی کھینچ لیتے ہیں, چور چکار کو بھی کھینچ لیتے ہیں, حتیٰ کہ کافر کو بھی کھینچ لیتے ہیں, بت پرست کو بھی کھینچ لیتے ہیں. خدا جانتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عالم ہے. دیر کو اپنا کرے مسجد کو, دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر, دیر کہتے ہیں مندر کو, دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر, غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر. جو کسی کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہو جائے بس پھر وہ ان کا ہو کر ہی رہتا ہے. لاکھ چاہے لاکھ ہاتھ پاؤں مارے لیکن وہ اللہ کا ہو کر ہی رہتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی اپنی نالائقیوں پر نظر مت کرو کہ ہم کتنے نالائق ہیں, اللہ کے کرم پر نظر رکھو. کریم وہ ذات ہیں جو نالائقوں پر بھی کرم کر دیں اور اتنا کرم کر دیں کہ اس کے تصور اور گمان سے بھی زیادہ بڑھ کر کرم کر دیں, کرم فرما دیں. لہذا اے اللہ ہم اپنی ناپاک زبان کو نہیں دیکھتے, ہم اپنے ناپاک اعمال کو نہیں دیکھتے, آپ سے معافی کے ہم خواستگار ہیں کہ ہم پر اپنا عفو کرم نازل فرما دے اور اپنی شان کے متعلق ہم کو عطا فرما دے کہ آپ کی شان بہت بڑی ہے. ایک بزرگ کا فرماتے تھے مجذوب کا حضرت قصہ کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دے, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جس کو دینے پر آ جائیں پھر کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو میرے عزیزو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا مانگا کرو, کیونکہ جو آدمی اس سے ذرا کم درجے پہ گیا قیامت کے دن اس کو حسرت رہے گی کہ کاش ہم یہ درجہ بھی حاصل کر لیتے. تو ہم چھوٹی موٹی ولایت مانگنا ہمارے حضرت نے ہمیں نہیں سکھایا, بلکہ سب سے بڑی ولایت جو جس کے بعد صرف نبوت کا درجہ آتا ہے, چونکہ نبوت کا درجہ ختم ہو چکا, نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ختم ہو چکی, کسی قسم کا کوئی نبی اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا نہیں ہے. ہاں جھوٹے نبی آئیں گے, جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے, وہ جھوٹے لوگ آئیں گے, کذابون ایک جھوٹے جھٹلانے والے آئیں گے, تو ان کا تو کیا کہنا. تو نبی کا درجہ تو اب ختم ہو گیا, نبوت تو ختم ہو گئی, لیکن میرے شیخ فرماتے تھے کہ ولایت صدیقیت کا راستہ اب بھی کھلا ہوا ہے اور اس کا آخری درجہ وہی ہے جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. نہ ولایت صدیقیت کا درجہ نبوت کو پا سکتا ہے، نہ نبوت پیچھے آ سکتی ہے، نہ ولایت آگے جا سکتی ہے، ایک حد فاصل ہے درمیان میں کہ یہ، لیکن یہ ولایت صدیقیت ایسی ہے کہ سب سے آخری درجہ ہے ولایت کا. لہذا ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے بڑی بڑی چیزیں مانگو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اللہ سے روٹی قورمہ اور بریانی مانگو، لیکن راضی رہو چٹنی روٹی پہ، جو وہ کھلا دیں کھا لو، جو پہنائیں پہن لو، اور ان کا شکر ادا کرتے رہو، ان کا شکر ادا کرتے رہو. ہاں، اور جو ہے وہ اگر قورمہ بریانی کھلا دیں سبحان اللہ، نہیں تو روٹی چٹنی پر راضی رہو، خوش رہو. ہاں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا مال سارے کا سارا اللہ کی راہ میں فدا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول بھی فرما لیا. درجات ہوتے ہیں، کسی کا مال آدھا واپس کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا رکھ لیا، اور کسی کا مال پورے کا پورا بھی قبول فرما لیا. تو اس قبول فرمانے کے بعد دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، کانٹوں سے اس کو باندھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھوایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ مجھ سے راضی ہیں، اس حال میں مجھ سے راضی ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھوایا، تو وہ خوشی سے ناچ گویا کہ ناچنے لگے، اور فرمایا کہ انا راض عن ربی، انا راض عن ربی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں. تو ہر حال میں خوش رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. غرض یہ کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا مانگو، اللہ تعالیٰ سے جذب مانگو کہ اے خدا ہم سب کو جذب فرما لے، کیونکہ آپ نے جو قرآن پاک میں خبر دی ہے، یہ خبر جو ہے یہ انشائیہ ہے، یہ مانگنے کا جو ہے ڈھنگ سکھانا ہے. کہ جیسے باپ کے پاس 1,00,000 روپیہ موجود ہے، اور وہ بیٹے کو دکھاتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اور پھر وہ بند کر دیتا ہے، تو یہ دکھانا اس کا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگے تو میں اس کی ضرورت پہ خرچ کروں، ورنہ چھپا کے رکھتا، دکھاتا کیوں. تو خدا تعالیٰ نے اپنا یہ خزانہ قرآن پاک میں ظاہر فرمایا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے، دیکھو میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اپنا بنا لیتا ہوں. لہذا اب ہمارا فرض ہے کہ ہم مانگنے میں کمی نہ کریں، ہم مانگیں خدا تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، قبول کروں گا تمہاری دعا کو. تو اب نہ مانگنے والا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے انتہائی ناخوش ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، جو مانگتا نہیں ہے اس سے غضبناک ہوتے ہیں، اور مانگنے والے سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں. ان اللہ یحب الملحین بالدعاء، اللہ محبوب رکھتے ہیں دعا کے دعا میں الحاح کرنا. ہمارے حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے اڑ کے مانگنا، اڑ کے، جیسے بچہ ضد پہ اڑ جاتا ہے کہ مجھے تو چاہیے، مجھے تو یہ ٹافی چاہیے، تو پھر وہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، پھر آخر باپ یا ماں کا دل پسیج جاتا ہے، اس کو دے ہی دیتا ہے. تو اللہ ارحم الراحمین ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، توبہ بھی قبول کرنے والے ہیں، کتنے بھی گناہ ہو جائیں سب معاف فرما دیتے ہیں. ابھی حکیم الامت رحمہ اللہ کا ملفوظ ہم نے پڑھا گزشتہ 1-2 روز پہلے، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی دعا بھی قبول فرمائی، جب مردود فرما رہے تھے کہ نکل جا یہاں سے مردود، تب بھی اس نے ظالم نے، چونکہ عارف تھا، اللہ کا مزاج شناس تھا، تو ظالم نے اس وقت بھی جو ہے چلتے چلتے مردود ہوتے ہوتے دربار سے مردود کیے جاتے جاتے اس نے ظالم نے دعا مانگی اللہ سے، مانگا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہو سکتے، تاثر نہیں ہوتا اللہ کی ذات میں، تو اس وقت بھی مانگ رہا ہے ظالم کی مجھے مہلت دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت جب عین مردودیت کی حالت میں اس کی دعا قبول فرمائی، تو ہم تو مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، ہماری دعا کیوں نہ قبول فرمائیں گے. یہ اور بات ہے کہ اس کے ظہور کا، ایک تو یہ کہ اس کے ظہور کا مقررہ وقت ہوتا ہے کہ کب یہ دعا اس کی پوری کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات میں مومن کی مصلحت پر نظر رکھتے ہیں، اور آخرت جو بھی مانگتا ہے وہ اس کو ضرور مل جاتی ہے، آخرت ضرور مل جاتی ہے. اس لیے بھائی ہم نے رہنا تو ہمیشہ دنیا میں ہے نہیں، یہاں ضرورت پوری ہو جائے سبحان اللہ، لیکن اگر ضرورت پوری نہ ہو تو خدا تعالیٰ آخرت میں تو ضرور دے ہی دیں گے. اور ہمارا کام تو مانگنا ہے، دینا نہ دینا ان کا کام ہے، تو ہم تو اپنا کام تو کرتے ہی رہے ہیں، اپنی کل کو یہ شرمندگی تو نہ ہوگی کہ ہم نے مانگا ہی نہ تھا، مانگا ہوتا تو ہم دے بھی دیتے، تو پھر کیا ہوگا حسرت کے سوا. ہم خوب مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو جذب فرما لے اور ہم سب کو ولایت صدیقیت کی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ خط انتہا مانگو، خط انتہا عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دولت سے مستفید فرمائے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ نے اللہ تعالی کو پانے کا ایک مختصر سا نصاب فرمایا ہے، نصاب. اور ابھی ہمارے موجودہ شیخ، شیخ الحدیث، شیخ العلماء، ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا بیان کا ایک جز آیا تھا، اس میں حضرت نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ میرے شیخ رحمہ اللہ نے یہ نسخہ پانچ باتوں کا بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی ان پانچ باتوں پر عمل کر لے گا انشاءاللہ تعالی اس کو نسبت عطا ہو جائے گی، اور پھر وہ ان پر عمل دوام، اس پر دوام سے عمل کرنے پر اس کو وہ نسبت باقی بھی رہے گی، اور اسی سے اس کو ارتقاء یعنی ترقی بھی نصیب ہوگی. عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت نصیب ہو جائے گی ان پانچ کاموں سے. تو ان پانچ کاموں میں سب سے اول سر فہرست، میں تھوڑی سی ترتیب اس لیے بدل دیتا ہوں کہ اول تو کیونکہ شرعاً تو جو ہے چار کام جو ہے وہ نہیں کرنے ہیں، فرض ہے، فرض عین ہے، لیکن جو ہے ان کے چاروں کاموں کی توفیق اور اس پر عمل کی ہمت جو ہے وہ سر فہرست یہی ہے کہ اولیاء کی صحبت. تو صحبت اولیاء کا اہتمام، صحبت اولیاء کا اہتمام، عطائے نسبت، بقائے نسبت. نسبت مانے اللہ تعالیٰ سے تعلق بندے کو ہو جائے اور بندے کو اللہ سے تعلق ہو جائے. ایک یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے یہ کہ بندہ سمجھے بس ہمیں بڑا اللہ سے تعلق ہے، تہجد گزاری بھی ہے، نماز بھی ہے، ذکر و تلاوت بھی ہے، خیر خیرات بھی ہے، عمرے بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا نام اللہ کے عاشقین کے رجسٹر میں ہے، لیکن معلوم ہو خدا نہ خواستہ وہاں جا کے کہ وہاں تو رجسٹر میں ہمارا نام ہی نہیں. ہم خود ہی اپنی خوبیوں کو اچھا سمجھ سمجھ کر ایک تصوراتی بلڈنگ بنا لیں کہ بھئی ہم تو بڑے اوپر چلے گئے. یہ نسبت نہیں ہے، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. جہاں موقع گناہ کا ہو، جہاں موقع برادری کا، دفتر والوں کا اور معاشرے کا اور زمانے کا ہو، لوگوں کا ہو، برادری کا ہو، تو وہاں پر جو ہے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ دین پر قائم رکھنا، یہ ہے علامت نسبت کی. کہ سارا عالم ناراض ہو، سارا عالم بھلے تھوتو کرے، شور شیم شیم کہے، لیکن ہمیں تو اپنے کام سے کام ہے، ہمیں تو اپنے مولا سے کام ہے، ہمیں تو اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کام ہے، انہی کے اداؤں کو اختیار کرنا ہے. یہ ہے نسبت. تو خدا تعالیٰ نسبت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بندے سے ہو، بندے کا تعلق اللہ سے ہو جائے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ دین پر استقامت نصیب ہو جائے، چاہے گھر ہو، مارکیٹ ہو، اسپتال ہو، یا کوئی جگہ ہو، اور کوئی بھی مد مقابل ہمارے برادری ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ہم دین پر استقامت سے چلتے رہے. یہ ہے نسبت. تو ان کاموں سے جو ہے نسبت بھی عطا ہو جاتی ہے ان کو مستقل کرتے رہنے سے، اور بقا بھی رہتی ہے، وہ باقی بھی رہتا ہے، اور اگر چھوڑ دیے یہ اعمال تو وہ نسبت باقی نہیں رہے گی، اور پھر ان اعمال کو کرتے رہنے سے انسان کو ترقی بھی نصیب ہوتی رہتی ہے، مومن کو ہر لمحہ ترقی نصیب ہوتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ نسبت جو ہے وہ رسوخ پا جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے. پھر اب وہ جو ہے وہ نکلنا بھی چاہے، اول تو کیوں نکلنا چاہے گا، لیکن نکلنا بھی چاہے تو پھر وہ نکلنے نہیں دیتے، نکلنے نہیں دیتے. ہاں تو پھر یہ پہلا کام تو اس میں یہی ہے کہ گناہوں سے خوب ہمت سے بچے، خوب ہمت سے بچے. اور ہمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو آدمی کہتا ہے میرے اندر ہمت نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے یہ کہنے سے نعوذ باللہ خدا پر ظلم کا الزام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ ہمت تو دی نہیں اور کام ایسا فرض کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ہمت چور ہیں، ہمت چراتے ہیں. ہمت ہے، کسی کو جرت نہیں ہے کہ ہم گناہ سے بچیں اور کوئی ہمارا گریبان پکڑے، ہماری گردن مروڑ دے، ہمارے کوئی مال کھا جائے، کچھ کر جائے، یہی ہوتا ہے کہ چند باتیں بنا لیتے ہیں, ذرا کچھ کہہ سن لیتے ہیں, تو ہم کو سن لینا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ اور رسول کے لیے ہم یہ باتیں سنتے ہیں, ٹھیک ہے آپ باتیں بنا لو ہم سن لیتے ہیں. بہت کو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر گلے کا گھوٹ نہ منظور کرتے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کیا آپ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں, ہمارے دل میں بھی تقاضے ہیں کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں جوتوں کر لیں رنگ رنگلیاں اڑا دیں, لیکن ہم ایک اللہ کی خاطر اور اس کے رسول کی خاطر ہم اپنی خواہشات کا خون کرنے کو تیار ہیں. بہت گو ول ولے دل کے ہم بھی انسان ہیں, ہمارے میں بھی تقاضے آتے ہیں, لیکن خدا تعالیٰ نے آنکھیں کھول دیں کہ فائدہ کس کام میں ہے, اللہ اور رسول کے راستے میں. آج جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں کل یہی لوگ جو ہے شرمندہ ہوں گے, ندامت اور حسرت سے گڑے جا رہے ہوں گے, جب قیامت کے دن انہی نیکیوں کے صلے مل رہے ہوں گے, انعامات مل رہے ہوں گے, داڑھی والوں کی پذیرائی ہو رہی ہوگی, آئی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی, اور داڑھی منڈوں کو جو ہے خدا نخواستہ کیا حشر ہوگا, ان کا دھکیل دیا جائے پیچھے کچھ بعید نہیں ہے, تو عزت وہاں پر کس کی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کی عزت ہوگی, اس کے رسول کی عزت ہوگی, اس کے رسول کے راستے پر چلنے والوں کی عزت ہوگی. تو نظر میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے, لوگوں کے باتیں بنانے سے کیا ہوتا ہے, باتیں ہی بنائیں گے بہت سے بہت. تو غرض یہ کہ یہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے پانچ کاموں سے, کہ گناہوں سے خوب ہمت کے ساتھ بچیں, اور ہمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس ہمت کو ہم استعمال کریں. اور یہی میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے جو پانچ کاموں میں ایک آخری کام ہمارے حضرت نے بیان فرمایا, اس کا میں نے پہلے ہی تمہیدن میں نے کہہ دیا کہ یہ سب کام جو ہے اس کی ہمت اور توفیق اور یہ اللہ کی صحبت سے ملتی ہے. تو گناہوں سے بچیں اور اسباب گناہ سے بچنا, تلک حدود اللہ فلا تقربوها, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ کے حدود کے قریب بھی مت جاؤ, گناہوں کے قریب بھی مت جاؤ, گناہوں کے ماحول ہو اس سے دوری کی فکر کرو, اس سے دور بھاگو. ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ اے عما سوا اللہ, اللہ کے سوا سے بھاگو اللہ کی طرف, دوڑ کے آ جاؤ ہماری طرف. ساریو الى مغفرت من ربکم, اللہ فرماتے ہیں ہمارے حضرت نے اس کا ترجمہ بہترین فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی طرف یہ نہیں فرما رہے کہ چل کے آؤ سستی سے آؤ, نہیں دوڑ کر آؤ ہماری مغفرت لے جاؤ, دوڑ کر آ کے کیا محبت کا انداز ہے کہ ہماری مغفرت لے جاؤ, جلدی آؤ دوڑ کے آؤ ہمارے پاس, ہماری آغوش رحمت میں آ جاؤ. خدا تعالیٰ پکار پکار کر فرما رہے ہیں. تو اسباب گناہ سے بچنا, خصوصاً اسمارٹ فون کا بے ضرورت استعمال بہت بڑھ گیا ہے, جائز چیزوں میں بھی اس کا استعمال جو ہے خدا تعالیٰ کی غفلت سے خالی نہیں ہے, اس لیے بھائی شدید ضرورت کا استعمال, جیسے ایک سادہ فون ہوتا ہے اس کو بس اسی طرح استعمال کر لیں, اطلاع خیر خیریت کے لیے اور کوئی ایسی بات چیت کرنی ہو ضروری تو بس اس کو اسی میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. باقی سرچنگ کے اندر تو بھائی دنیا کے اندر سرفنگ اور سرچنگ کتنی کر لو گھنٹوں کر لو وہ بھی آپ کو کم ہی معلوم ہوگی, اور معلومات سے کچھ بھی نہیں ہوگا میرے عزیزوں. ہمیں فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب خدا تعالی ہم سے یہ پوچھیں گے بتاؤ کیا عمل لے کے آئے اور کیسا عمل لے کے آئے, نہ یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی امریکہ میں کیا جدت ہوئی تھی تمہارے زمانے میں, کیا ترقی ہوئی تھی, اور کمپیوٹر کس درجے کے تھے, 5G تھے 4G تھے کیا تھے, اور کیا کیا وہ کہتے ہیں یہ اب کون سی جنریشن ہو رہی ہے, 4th generation 5th generation معلوم نہیں, 7th generation پہ آ گئے. آپ تو پشتوں سے چل رہے ہیں, معلوم نہیں کون سی جنریشن, ایک کمپیوٹر کی جنریشن چل رہی ہے. تو یہ جنریشن یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ وہاں بھائی برطانیہ میں کیا ہو رہا تھا, وہاں کوئی قتل ہو گیا تھا, وہ ہو پوری قوم لگی ہوئی ہے اس کے معلومات کرنے کے لیے, کہیں کوئی حادثہ ہو گیا ہر آدمی جو ہے وہ اس کو سرچ کر رہا ہے, سرف کر رہا ہے اس میں کہ کیا کیا فلاں نے کیا خبر دی, فلاں نے کیا خبر دی, فلاں خبر رضا ایجنسی کیا کر رہی ہے, اور ملکی معیشت کا امریکہ میں یہ حال ہو گیا اور ڈالر گر گیا اور فلاں ہو گیا. سوا ٹینشن اور ڈپریشن کے ہمیں تو پتہ نہیں کہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ تو ہمیں آج تک کسی شخص نے نہیں بتایا کہ ہمیں دنیاوی معلومات کا کوئی فائدہ پہنچا. اپنے کان سے کام رکھے آدمی اور اس سے بہت بچ کے رہے, کیونکہ میں نے تو اس کا نام بھی جلیس السوء رکھا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بری صحبت سے تنہا رہنا بہتر ہے اور اچھی صحبت تنہائی سے بہتر ہے, تنہائی سے بہتر اچھی صحبت میں رہے, اچھی صحبت میسر آ جائے تو پھر تو سبحان اللہ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کے یہ واقعہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامن برکاتہم سے بھی سنا اور حضرت والا رحمہ اللہ سے بھی سنا کہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج رات شب قدر ہے یعنی یقینی بات ہے کہ شب قدر ہے تو میں اس رات ایک ہی ساری رات ایک ہی دعا مانگوں گا کہ یا اللہ مجھے نیک صحبت میسر آ جائے نیک صحبت. ایک تابعی جو ہے وہ چلے شام کی طرف اور دعا کرتے ہوئے چلے اللہ میسر لی جلیسا صالحا کہ اے اللہ مجھ کو نیک صحبت میرے لیے آسان کر دے نیک صحبت عطا فرما. اتنی بڑی قیمت ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگوں نے بزرگوں نے نیک صحبت کو مانگا ہے. تو غرض یہ کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ صحبت اولیاء کا اہتمام ہو تبھی یہ سب باتیں جو ہیں ہماری زندگی میں عمل میں آئیں گی. گناہ سے بچنا اسباب گناہ سے بچنا ماحول گندا ہے مکس ماحول ہے مخلوط اجتماع ہے اس سے بچنا. شادی بیاہ کا موقع ہے پٹاخے پھوٹ رہے ہیں لاؤ ذرا ہم بھی کچھ عیش کر لیں ذرا ہم بھی دین میں تو اتنی سختی نہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت لوگ کہتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں حضرت نے جواب دیا بھائی سختی نہیں تو اتنی نرمی بھی نہیں ہے. گناہ سے بچنے میں بہت سختی اختیار کرنی چاہیے باقی عبادات میں نرمی ہی نرمی ہے بھائی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو نرمی ہی نرمی ہے. زکات نہیں آپ کا استعداد نہیں ہے زکات نہیں دو قربانی کی استعداد نہیں ہے وہ قربانی نہ کرو تم پہ واجب نہیں ہے. حج کے لیے مال نہیں ہے اب بھیک مانگنا سکھایا کیا دین نے کہ بھائی بھیک مانگو ادھر سے مانگو ادھر تو جانا حج پہ جا حج چونکہ فرض ہے لہٰذا آپ جاؤ لوٹ مار کر کے جاؤ چاہے جیسے جاؤ ایسا تو نہیں ہے بلکہ استطاعت ہے تو حج کرو نہیں تو آرام سے رہو مانگتے رہو خدا تعالیٰ سے جب دروازہ کھول دے جب چلے جانا. تو یہ ہے تو مگر گناہ سے بچنے میں تو سختی ہے یہاں تک کہ جان کی بازی لگانی ہے. گناہ سے بچنا انتہائی آسان ہے صرف نفس کی شرارت ہوتی ہے نفس جو ہے وہ مجبور کرتا ہے چونکہ نفس کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی. اسی کے لیے میں انشاءاللہ آخر میں ایک دعا بھی عرض کروں گا بھائی دیکھو باتیں مت کرو تم کئی بار تمہیں ٹوکا ہے کیوں باتیں کرتے ہو بیان کے دوران ادھر الگ ہو کے بیٹھو. تو گناہ سے بچنا اور اسباب گناہ سے بچنا تو اس سے جو ہے بے حد ضروری ہے کہ کیونکہ گناہوں کے ماحول کے قریب جائے گا شادی بیاہ کے موقع پہ ہو یا موتا کے موقع پر ہو کہ موت میں بھی آج کل ایسی رسمیں ہونے لگی ہیں اور برسیاں بھی منائی جاتی ہیں اور تیجا بھی کیا جاتا ہے اور رنگ برنگا تیجا کیا جاتا ہے رنگ برنگے برسیاں منائی جاتی ہیں کہ اتنے رنگ کے کھانے ہوں اور مرحوم یا مرحومہ کو فلاں فلاں کھانا پسند تھا وہ ضرور ہونا چاہیے یہ بھی پکوایا سات قسم کے کھانے پکوا دیے کہ مرحومہ کو یہ پسند تھا یا مرحوم اب کھاتے تو خود ہی ہیں وہ مرحوم تو مرحوم ہو چکا. حکیم الامت فرماتے ہیں بھائی مرنے والے کو کیا پاگل پن سوار ہوا ہے کہ وہ روح یہاں اس دنیا جیسی بیکار جگہ میں آئے گی. وہ تو خدا تعالیٰ نے مومن کی روح کے لیے کیسے کیسے اعزاز مرتے ہی شروع ہو جاتے ہیں کس قدر اس کی مہمانی ہوتی ہے آؤ بھگت ہوتی ہے کس طرح سے اس کو لے جایا جاتا ہے اور جنت کی سیر بھی کرائی جاتی ہے اور جنت کے میوے بھی چکھائے جاتے ہیں. ہمارے حضرت نے اس کو حدیث سے ثابت کیا ہے. غرض یہ کہ وہ کیوں آنے لگا دنیا میں تو ایسے مواقع پر جو ہے رشتے داری کی پرواہ نہ کرے سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے اللہ کا راستہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. اور چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ میں چل رہا ہوں دوستو بس ان کے نشان کے ساتھ اللہ اور رسول کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم مانگتے ہیں ہر رکعت میں مانگتے ہیں بار بار مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرمائیے. تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہ ننگا پن تو نہیں ہے چڈیاں نیکرے پہن کے پھر رہے ہیں لڑکے اب تو نظر اٹھانا بالکل ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ عورت تو عورت اب مردوں سے بھی نظر بچائی وہ بھی گھٹنے کھول کے پھر رہے ہیں شرم کی جگہ سطر کی جگہ کو کھول رہے ہیں گھٹنا کھولنا گھٹنا سطر میں ہے شامل مردوں کے تو اس کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے نہیں اب وہ ننگ وہ جو عورتوں میں مرض تھا وہ اب مردوں میں بھی آ گیا کہ بھائی جتنا ننگا اتنا ہی زیادہ وہ ایڈوانس سمجھا جاتا ہے کم کپڑے ایڈوانس زمانہ. یہ ایک فارمولا سیکھ لیا ہے کہ جس کے کم کپڑے ہوں گے وہ ایڈوانس سمجھا جائے گا بھائی بڑے ایڈوانس ہیں یہ پچھلے بیکورڈ لوگ تو یہ ہیں کیونکہ زمانے جہالت میں تو لوگ جسم کو ڈھانکنا جانتے نہیں تھے، اکثر جو ہے وہ بے لباس رہتے تھے، پھر پتوں سے ڈھانکنا شروع کیا، پھر کس طرح شروع کیا لباس ڈھانکنا، تو یہ تو زمانے جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے ہر مسلمان کو. تو اللہ اور رسول کے راستے میں تو کامیابی ہے بھائی. تو غرض یہ کہ اسباب گناہ سے بچنا بے حد ضروری ہے. کوئی کتنا بھی ناراض ہو جائے اس کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کی پرواہ کریں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ، میں آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ، پہلے مانگا کہ اے اللہ آپ راضی ہو جائیں مجھ سے، اپنی رضا آپ مجھے نصیب فرمائیں، جنت سے بھی مقدم فرمایا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں نہ، تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری، تم ہی سے بھی جنت ہے جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری. اگر جنت میں تو جنت تو دے دی، نہریں بھی ہیں باغات بھی ہیں، لیکن خدا ہی راضی نہیں ہے، تو خدا کی قسم یہ کروڑوں دوزخ ہے. یہ خدا تعالیٰ کا ناراض ہو جانا بہت زبردست خطرناک بات ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگی. فاعوذ بک من سخطک والنار، اور اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں میں آپ کی ناراضگی سے اور دوزخ سے، یعنی کہ ناراضگی خدا تعالیٰ کی دوزخ سے بھی زیادہ اشد ہے، جہنم زیادہ، جہنم سے زیادہ اشد اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ناراضگی سے حفاظت فرمائے. تو بھائی گناہ سے بچنا خوب ہمت کے ساتھ اور ایسے ماحول سے دور رہنا، اس میں بھی بڑی ہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ رشتہ داروں کی ناراضگی، ماحول والوں کے، برادری والوں کی ناراضگی، دفتر والوں کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہے. تو فکر مت کریں، جس جو اللہ کو راضی رکھتا ہے خدا تعالیٰ اس کو عزت سے رکھتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. شروع شروع میں باتیں بنیں گی، لیکن بعد میں کہیں گے بھائی تو بڑا پکا ہے، یقیناً یہ کوئی ولی اللہ ہے، چلو آج اس سے دعا کراتے ہیں. ہمیں ملے ایسے لوگ جب ہمارا تعلق حضرت والا رحمہ اللہ سے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ میرے پیارے شیخ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے، دونوں مرشدین کی، اول بھی اور ثانی کی بھی، اور میرے پیارے شیخ جو موجودہ ہیں اللہ ان کے بھی خوب رتبے بلند فرمائے. تو اس وقت جو ہے وہ جب ہم نیا نیا تعلق ہوا اور حضرت کی تعلیمات ہمیں ملی اور حضرت کی دعاؤں توجہات سے ہم نے کوشش شروع کی، تو باتیں تو ہم پہ بھی بہت بڑی بڑی باتیں بنائی گئیں. سب جو بھی لوگ تعلق کرتے ہیں شروع میں، خاندان والے جن کو سمجھ نہیں ہوتی، دینی شعور نہیں ہوتا، وہ باتیں بناتے ہی ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے چلتے رہے، پھر آخر ایک دن وہی لوگ مغلوب ہو گئے، اب جھک کر سلام کرنے لگے. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ماشاء اللہ. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص محکمہ موسمیات میں ملازم تھا، میرے پاس آتا تھا کہ میرا جو باس ہے وہ بہت زیادہ داڑھی پہ مجھے تنگ کر رہا ہے، جب سے داڑھی رکھنی شروع کی ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈیگریڈ کر دوں گا، تمہیں تنزلی کر دوں گا، تو بہت ستاتا ہے مجھے. تو حضرت نے فرمایا بھائی تم ڈٹ کے داڑھی رکھو، گھبراؤ مت، اور ہرگز بھی اس کو نہ کاٹنا. جب اس کی داڑھی پوری ہو گئی تو خدا تعالیٰ نے اس کے دل میں روک ڈال دیا. اب وہ آ کر اس سے دعائیں کرا رہے ہیں کہ بھائی میرا بچہ بیمار ہے، ذرا دعا کر دینا، تہجد میں دعا کر دینا ہمارے لیے. عزت ڈال دیتے ہیں خدا تعالیٰ. اور درمیان میں جو ہے آدمی ہوتا ہے کچا پکا ہوتا ہے، رسوخ نہیں ہوتا، شیطان اس کو بہکاتا ہے، اغوا بھی کر لیتا ہے. تو غرض یہ کہ دو باتیں تو یہ ہو گئیں، گناہ سے بچنا اور اسباب گناہ سے بچنا، ماحول سے، گندے ماحول سے دور رہنا، خصوصاً یہ موبائل جس کو میں جلی سسو کہتا ہوں کہ یہ بری صحبت کا یہ ساتھی ہے، برا ساتھی ہے، بہت خطرناک ساتھی ہے. بڑے بڑوں کو یہ جو ہے وہ بہکا دیتا ہے، آنن فانن بہکا دیتا ہے. اب تو موقع نہیں ہے، مگر حضرت والا رحمہ اللہ کی دعائیں یاد آتی ہیں کہ یا حیو یا قیوم، برحمتی کا استغیث پڑھا کرو کہ اے زندہ حقیقی اور اے ساری کائنات کو قائم رکھنے والے، کہ برحمتی کا استغیث، آپ کی رحمت کی عدالت میں ہم فریاد کرتے ہیں، استغاثہ دائر کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں ظالم کے خلاف شکایت، اور ظالم یہاں کون ہے؟ وہ نفس ہے. برحمتی کا استغیث، اصلح لی شانی کلہ، میرے تمام احوال کی درستگی فرما دیجئے، یعنی دنیا کے احوال کی بھی، آخرت کے احوال کی بھی، دونوں زمانے کی ہے خدا، آپ ہر عمل کی میری درستگی فرما دیجئے، دنیا ہو کہ آخرت ہو، مال ہو کہ جان ہو یا عبادت ہو، ہر حال کی میری درستگی فرما دیجئے. اور ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ اکبر، فرمایا کہ نفس جو ہے یہ ساری دنیا میں ساری کائنات میں سب سے خطرناک دشمن ہمارا یہ ہے، سب سے خطرناک دشمن. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پلک جھپکتے میں یہ وار کرتا ہے، لہذا ایک پلک جھپکنے کے مقابل بھی مجھے، برابر بھی مجھے اس کے حوالے نہ کیجیے گا. یہ آنن فانن وار کرتا ہے، خدا نخواستہ بدنگاہی کی، آنن فانن دل میں وہ شکل اتر گئی اور جو ہے خدا نخواستہ اس سے ایسا دل لگ گیا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ سے دوری ایسی ہو گئی کہ کفر پر موت آ گئی، یا خدا نخواستہ عقیدہ خراب ہو گیا، کفر پہ مر گئے. آنن فانن یہ کام ہو جاتا ہے. تو غرض یہ کہ اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا. سبحان اللہ، کیا مانگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ اللہم آت نفسی، میرے نفس کو عطا فرمائیے تقوا، اس کا تقوا. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا، اور اے اللہ اس کا تزکیہ فرما دیجئے. انت ولیہا، اللہ تو ہی میرا مددگار ہے. براہ راست مانگنا سکھایا کہ اللہ تو ہی میرا مددگار ہے. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا چلانے والا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے اس سلسلے میں. انت ولیہا و مولاہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. اللہ آپ سب سے بہتر تزکیہ کرنے والے، سب سے بہتر تزکیہ کرنے والے ہیں. انت ولیہا و مولاہا، اور آپ ہی اس کے مددگار، آپ ہی اس کے مولا ہیں. سبحان اللہ، اس دعا کو مانگا کریں، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. تزکیہ نفس کے لیے یہ بہترین دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور بھائی تیسرا کام یہ ہے کہ ہر کام جیسے ابھی بیان ہوا، ہر کام سنت کے مطابق ہو، خصوصاً ہماری معاشرت سنت کے مطابق ہو. اب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، روکھے چہرے سے ملتے ہیں، آج ہم عہد کریں کہ کم از کم اس سنت کو ہم اپنانے کا عہد کریں. الحمدللہ جو سنت ہم کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہی ہیں، لیکن یہ سنت چھوٹ گئی ہے. ایک دوسرے سے ملیں تو مسکراہٹ کے ساتھ ملیں، کشادہ روئی کے ساتھ ملیں. گھر میں داخل ہوں تو بے شک تھکے ہارے داخل ہوئے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بھائی اس وقت ہمارا کوئی ہاتھ کر دبائے، ہمارے کوئی کھلائے پلائے، کوئی خدمت کرے، آؤ بھگت کرے، لیکن جو ہے وہاں معاملہ کچھ دوسرا ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں آج کل. تو یہ نہ ہو، سامنے والا نہ کرے تو آپ شروع کر دو. گھر میں داخل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے فرماتے. پھر اسی طرح سے گھر والے آپ کو مسکراتے ہوئے استقبال کرتے اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی، اللہم انی اسألک خیر المولجی وخیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. گزشتہ پہلے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری چھوٹی پوتی ہے، وہ چار پانچ سال کی، چھ سال کی، تو اس نے کہا کہ میرے آج کل بہت چوٹیں لگ رہی ہیں تو دادا کوئی تعویذ لا دیں، کیونکہ وہ چھوٹا بھائی آیا ہے تو اس کے لیے تعویذ وغیرہ لائے تھے نظر کا. تو اس نے کہا کہ ہمیں بھی آپ تعویذ لا دیں، ہمارے چوٹیں لگ رہی ہیں. میں نے کہا بیٹا تم نے دعا پڑھی گھر میں داخل ہونے کا؟ نہیں، وہ تو نہیں پڑھی. تو میں نے کہا تم دعا پڑھا کرو، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھا کرو اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر کوئی چوٹ لگے تو تم مجھے بتانا. تو ابھی تک تو اس نے کوئی رپورٹ مجھے کی نہیں ہے، لیکن یہ بھی معلوم نہیں کہ اس نے دعا شروع کی یا نہیں. پڑھتے ہیں بچے دعا، ذرا سا دھیان دلا دینا پڑتا ہے دعا پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ جب پکی عادت ہو جاتی ہے تو پھر خود ہی زبان پر آ جاتی ہے. تو جب بندہ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ پھر اس کو جواب بھی دیتا ہے. جب وہ کہتا ہے توکلت علی اللہ تو وہ فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے ہدیتا، کہ تو ہدایت پہ ہے. اور پھر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ جواب دیتا ہے کفیتا، کہ تیری کفایت کی گئی. توکلت علی اللہ کفیتا، تیری کفایت کی گئی. اور لا حول ولا قوت الا باللہ، تجھے ہدایت دی گئی. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو کہتا ہے ہدیتا کفیتا ہدیتا وقیتا، کہ تیری حفاظت بھی کی گئی، تمام حادثات سے پریشانیوں سے حفاظت بھی کی گئی. گھر سے باہر نکلیں، پایاں پاؤں باہر نکالیں، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی سنت مشکل نہیں. تو پایاں پاؤں نکالا اور دعا پڑھتے ہوئے نکل گئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، انشاءاللہ یہ اس سے بھی حفاظت رہے گی، لیکن گھر سے باہر نکلنے کے بعد اگر سفر میں ہیں تو بہت سی دعائیں اس کے لیے منقول ہیں، اس کا اہتمام کریں. اور بھائی جو ذکر اللہ اپنے مرشد نے بتایا ہو، اور اگر مرشد نہیں بھی بنایا ہے تو بھی ذکر تو ذکر ہے، ذکر کرنے میں کوئی شیخ کرنے کی پابندی نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو بھی آئے اس کو ذکر فوراً بتا دیا کرو، چار تسبیحات کہ بھائی روزانہ ایک کلمہ شریف کی تسبیح، ایک اسم ذات کی تسبیح، اور ایک استغفار اور ایک درود شریف کی تسبیح مختصر مختصر یہ پڑھ لیا کرو، اور تھوڑی سی تلاوت پابندی کے ساتھ روزانہ کر لیا کرو، اور منایات مقبول ایک منزل، اور اصلاح اخلاق کا رسالہ یا بہشتی زیور میں سے ساتویں حصے میں جو اصلاح اخلاق لکھا ہوا ہے اس کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرتے رہو، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. 20-25 منٹ میں سارا کام ہو جائے گا. آپ ایک وقت میں بھی نہ کریں دو وقت میں کر لیں، 12-15 منٹ صبح دے دیں، 12-15 منٹ رات کو دے دیں، بس ہو گیا کام، انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا تلاوت 10-15 منٹ کر لی بس چھٹی، تو یہ کام تو کر ہی لینا چاہیے، لیکن پابندی کے ساتھ، اور تھوڑا تھوڑا کام جو ہے اس پہ پابندی رہتی بھی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومھا فان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہوں، ناغہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری دیتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیسی ناگواری ہوگی کہ بندہ میرے پاس آتا تھا اب یہ غائب ہو گیا. جیسے کسی حاکم کے پاس روزانہ جاتے رہیں تو اس سے دوستی پیدا ہو گئی، اب اس سے دور دور پھر رہے ہیں تو اس کو کتنا ناگوار ہوگا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کا انتظار فرماتے ہیں کہ یہ روزانہ مجھے اس ٹائم پہ یاد کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ بھی انتظار فرماتے ہیں اب میرا بندہ آئے گا اور یہ مجھ کو یاد کرے گا. تو اب وہ نہیں آتا تو پھر خدا تعالیٰ سے کیسی دوری ہو جاتی ہے، تعلق ٹوٹ جاتا ہے. تو پابندی کے ساتھ جو بھی ذکر مقرر کریں پابندی کے ساتھ کریں، تو چار کام یہ ہو گئے. اور پانچویں چیز صحبت اولیاء کا اہتمام، جس کی برکت سے ان تمام کاموں پر توفیق اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے. اور عطا نسبت، بقائے نسبت اور ارتقاء نسبت، یعنی ان چاروں کاموں کے، پانچوں کاموں کے کرتے رہنے سے، مسلسل کرتے رہنے سے مومن ترقی پاتا رہتا ہے، ترقی پاتا رہتا ہے. یہاں تک کہ حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ والوں سے تعلق ایسی بڑی دولت ہے کہ اگر زندگی بھر بھی اسے وصول اللہ نصیب نہ ہوا تو مرنے سے پہلے پہلے خدا تعالیٰ ضرور اس کو اپنی محبت غالب کر کے دنیا سے اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن قتادۃ ابن عمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا حماه الدنيا كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء رواه احمد والترمذی. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا سے بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جس طرح استسقاء اور ضعف معدہ وغیرہ کے مریضوں کو پانی سے بچایا جاتا ہے بوجہ نقصان کرنے کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کو دنیا کے مال اور جاہ اور منصب اور تمام ان باتوں سے بچاتے ہیں جو اس بندے کے دین کے لیے نقصان کا سبب ہونے والا ہو اور جس سے اس کی آخرت کا نقصان ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان چل رہا ہے. کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ. کسی کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام بھی ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور عادات کے متعلق یہ باب ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو ہوش آیا بتوں سے اور شیر گوئی سے مجھ کو نفرت تھی، اور کبھی کسی امر جاہلیت کا مجھ کو خیال تک بھی نہیں تھا، اور آپ لوگوں کے ایذا دینے پر سب سے زیادہ صابر تھے اور سب سے بڑھ کر حلیم تھے، برائی کرنے والے سے درگزر فرماتے تھے، اور جو شخص آپ سے بدسلوکی کرتا آپ اس سے سلوک کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جو کچھ کیا عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے، کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو جلد فرما لے. یا اللہ ہماری اولادوں کو جلد فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے. اللہ ہمارے بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ جو بری صحبت والے ہیں ان کو بھی نیک کر دے. اے اللہ ان کو بھی اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. ہم سب کو جلد فرما لے، ہماری اولادوں کو جلد فرما لے. ہمارا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما دے. اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ جینا نصیب فرمائیے. اے اللہ سلامتی ایمان سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ جینا نصیب فرمائیے. طریقہ کابر پر جینا نصیب فرمائیے. سنتوں کا عاشق اور عامل بنا دیجئے. اللہ ہمیں حیات تقویٰ نصیب فرما دیجئے، کامل حیات تقویٰ نصیب فرما دے. اے اللہ اپنا 100% مطیع فرما بردار بنا لے. اے اللہ ہماری دنیاوی حاجتوں کو بھی پورا فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما. جائز اور حلال روزی میں اللہ 100% حلال بابرکت اور آسان رزق عطا فرما. خوب خوشحالی وسعت کشادگی عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان کو خوب خوشحال کر دے. اللہ ہمارے ملک میں امن و عافیت نصیب فرما. یہ گرانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ارزانی فرما دے، برکتوں رحمتوں کا نزول فرما، سود اور رشوت کا خاتمہ فرما، بدکاری اور فحش فحاشی کے اڈوں کا خاتمہ فرما، شراب کے اڈوں کا خاتمہ فرما. اللہ ملک میں امن و امان اور عدل و انصاف نصیب فرما. اے اللہ ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی حاجت ہو جائز اللہ اس کا غیب سے انتظام فرما دے. اللہ جن لوگوں نے دوسروں کے پیسے دبائے ہوئے ہیں کھائے ہوئے ہیں اللہ ان کو ادائیگی کی توفیق دے دے، اسباب دے دیں، اور جو مقروض ہیں اللہ ان کو ادائیگی کے اسباب دے دیں. اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اللہ اپنے کرم سے اپنا بنا لے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے، مولا کریم مولا مہربان وہ بھی عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.